السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان میں امن عمل سے متعلق 4 فریقی اجلاس آئندہ ہفتے پاکستان میں ہوگا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم نریندر مودی نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا دورہ اور پاکستان سے متصل سرحدی علاقوں کا فضائی سروے کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، فرانس میں سینکڑوں مساجد کو ہفتے اور اتوار کے روز عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے، جو غیر مسلموں کو اسلامی ثقافت کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش ہے. جب اس کام ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب انتہا پسند مسلمان عسکریت پسندوں کے حملوں نے اسلام کے بارے میں منفی تاثرات قائم کیے ہیں. اور میکسیکو کے صدر نے کہا ہے کہ حکام نے منشیات کے ایک بڑے اسمگلر ہوکوئن گزمن کو جیل سے فرار ہونے کے 7 ماہ بعد دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، اور امریکہ کے اٹارنی جنرل نے اس گرفتاری کو میکسیکو اور امریکہ کی فتح قرار دیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان پیر کے روز ایک 4 ملکی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کا مقصد افغانستان میں مفاہمت کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. اس کانفرنس میں پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندے شرکت کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کا 4 فریقی اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا. اس 4 فریقی اجلاس کا مقصد افغان امن عمل کی بحالی پر غور کرنا ہے. یہ اجلاس 11 جنوری کو طے ہے، اور افغان حکام کے مطابق 4 ممالک کے نمائندے امن عمل کی بحالی کے لائے عمل پر بات چیت کریں گے. اس ایک روزہ اجلاس میں توقع ہے کہ افغان وفد کی نمائندگی افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کریں گے. تاہم اس اجلاس میں افغان طالبان شریک نہیں ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ امریکہ اس 4 فریقی اجلاس میں شرکت کرے گا. جان کربی نے کہا کہ اس اجلاس میں شرکت سے افغانستان، پاکستان اور چین سے رابطے کے ذریعے افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کی بحالی پر تعاون کو بڑھانے کا موقع ملے گا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کی گئی بات چیت کے تناظر میں یہ ایک اہم اجلاس ہے. جان کربی نے یہ نہیں بتایا کہ اس اجلاس میں امریکہ کی طرف سے کون شرکت کرے گا. تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس اجلاس میں امریکہ اور چین کے نمائندوں کی شرکت کے بعد افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو تقویت ملے گی.
دیکھیں کہ ہارٹ آف ایشیا کے دوران ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ جو افغانستان میں کوآپریشن یا کوآرڈینیشن ہے اس کو فردر آگے لے کے جانا ہے. اس کے بعد جو باقی میٹنگز ہوئی تو ان میں بھی یہ ایک فارمولا بنایا گیا کہ کیوں نہ یہ چاروں ملک مل کے کوئی ایسا پروسیس لے آئے کہ تاکہ افغان طالبان کو مین اسٹریم میں لے آ کے چیزوں کو آگے لے جایا جائے. میرا خیال ہے کہ اس کی ایک امپورٹنس اس وقت یہ ہے کہ جو ایک سسپینڈ ہو گیا تھا پروسیس، جس کو آپ مری کہہ لیں یہ ڈائلاگ پروسیس ان دی جولائی، تو وہ اس کو ریسٹارٹ یہ کرے گا. اور دوسرا اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ افغان گورنمنٹ نے بھی ریلائز کرنا شروع کر دی کہ وداؤٹ انگیجنگ دی طالبان ہم آگے نہیں جا سکتے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں گرنٹیئر جو ہے جو گریٹ پاورز ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس اور چائنا، تو یہ ریفلیکٹ بھی کرتا ہے کہ جو گریٹ پاورز ہیں وہ اس وقت افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہتی ہیں، نہ کہ وہاں پہ کانفلکٹ.
اسلام آباد میں دسمبر 2015 میں افغانستان سے متعلق ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس موقع پر پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کا 4 فریقی اجلاس بھی ہوا تھا. اسی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ افغانستان میں امن عمل کی بحالی اور اس کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے 4 ممالک کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 4 ممالک پر مشتمل اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے طالبان سے کس طرح رابطہ کیا جائے اور بات چیت کا طریقہ کار کیا ہوگا. پاکستان کی میزبانی میں گزشتہ سال جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست ملاقات ہوئی تھی، اور اسی سلسلے میں بات چیت کا دوسرا دور بھی پاکستان ہی میں ہونا تھا، لیکن طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد رابطے کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا. بعد میں قیادت کے معاملے پر طالبان کے آپس کے اختلافات اور افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے سبب مذاکرات کی بحالی کی امیدیں کم ہوتی چلی گئیں. تاہم گزشتہ ماہ پاکستان میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پر افغانوں کی قیادت میں امن عمل کی بحالی پر ایک بار پھر اتفاق کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور وزیر دفاع محمد بن سلمان کی اتوار کے روز اسلام آباد میں آمد متوقع ہے. اپنے اس دورے میں وہ سعودی عرب کی جانب سے قائم کردہ 34 ملکی اتحاد میں پاکستان کے تعاون پر بات چیت کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان اتوار کو سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. حکام کے مطابق سعودی وزیر دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعاون کے علاوہ حال ہی میں اپنے ملک کی طرف سے اعلان کردہ اسلامی فوجی اتحاد کی جزیات پر پاکستانی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کریں گے. شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور نائب وزیر اعظم دوئم بھی ہیں، اور خطے کی تازہ صورتحال خصوصاً ایران سعودی عرب کشیدگی کے تناظر میں ان کا دورہ اسلام آباد خاصی اہمیت کا حامل ہے. اس دورے سے 3 روز قبل ہی سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بھی اسلام آباد کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف اور بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں. گزشتہ ماہ ہی سعودی عرب نے دہشت گردی کے خلاف 30 سے زائد اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد کا اعلان کیا تھا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستانی عہدیداروں نے اس اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں پاکستان کے کردار سے متعلق تبادلہ خیال کرنے کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ رواں ماہ اتحاد میں شامل ممالک کے وزرائے دفاع کا ایک اجلاس سعودی عرب میں منعقد ہوگا، جس میں تمام ممالک اپنے اپنے تعاون سے متعلق تبادلہ خیال اور لائحہ عمل پر بات کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف مختلف ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہے، اور انسداد دہشت گردی کے خلاف اپنے تجربات کا دوسرے ملکوں سے تبادلہ کرنے کو تیار ہے.
بات چیزیں تو بالکل عام ہیں کہ جس میں ہم ہو سکتے ہیں، مثلا ٹریننگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اور جو کاؤنٹر نیریٹو جسے کہتے ہیں کہ جو اس وقت اینٹی ایکسٹریمزم کے خلاف ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے کہ آپ صحیح پیغام پہنچائیں کاؤنٹر انسرجنسی کا، تو ان پہ تعاون ہوگا، وہ تو آبویس ہے. لیکن اس کے آگے پھر کیا کس کیا شکل لیتی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا.
سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیدار ایک ایسے وقت پاکستان کا رخ کر رہے ہیں جب تہران اور ریاض کے درمیان سفارتی تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم شیخ نمر النمر کی سزائے موت پر عمل درآمد کے تناظر میں خطے میں فرقہ وارانہ تقسیم کے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ پاکستان مناسب وقت پر اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرے گا، لیکن سر دست اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کا پاکستان پر کسی طرح سے منفی اثر نہ پڑے.
ڈپلومیسی میں بہت فائن بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو طریقے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اعلان کر دیں کہ جی ہم آ رہے ہیں آپ کی صلح کرانے، اور وہ ان وہاں کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو عجیب سا لگتا ہے. اس میں آپ کو ریئلسٹکلی ایک خاص موقع ہوتا ہے، جب موقع تیار ہوتا ہے، دونوں طرف کی بات آپ سن رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، ان کے بھی کنسرنز ہیں، ان کے بھی کنسرن ہیں، تو وقت آنے پہ انشاءاللہ پاکستان یہ رول ضرور پلے کرے گا. لیکن اس وقت جو ہماری سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنے مفاد کا تحفظ ہو، ہماری قومی مفاد کا اور اپنی سیکیورٹی کا.
پاکستان میں سیاسی جماعتوں اور مذہبی حلقوں کی طرف سے حکومت پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ چونکہ اسلام آباد کے ریاض اور تہران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لہٰذا وہ ان کے مابین کشیدگی کو ختم کروانے میں دیگر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹریٹجک اہمیت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر گزشتہ ہفتے کے دہشت گرد حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہفتے کے روز وہاں کا دورہ کیا. اس حملے میں 6 دہشت گردوں سمیت 7 فوجی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. تفتیشی حکام کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کے پاس 2 ایسے ٹیلی فون ملے جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردانہ حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا دورہ کیا. وہ بھارتی فضائیہ کے ایک طیارہ سے وہاں پہنچے. فوج اور فضائیہ کے سینئر عہدیداروں نے انہیں تازہ حالات سے باخبر کیا. انہیں سیکورٹی خامیوں کے بارے میں اطلاع دی گئی اور بتایا گیا کہ کس طرح فضائیہ کے اثاثوں کو تباہ کرنے کی دہشت گردوں کی کوششوں کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا. وزیر اعظم نے حملے میں ہلاک ہونے والے سیکورٹی جوانوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی. اس حملے میں 7 سیکورٹی جوان ہلاک ہوئے، جبکہ تمام 6 دہشت گرد مارے گئے. اس کے بعد نریندر مودی نے پاکستان سے متصل سرحدی علاقوں کا فضائی سروے کیا اور پھر دہلی لوٹ آئے. ان کا یہ دورہ دہشت گردانہ حملے سے نمٹنے میں ان کی حکومت کے طریقہ کار پر سخت نکتہ چینی کے دوران ہوا. دریاسنا قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے بتایا کہ اس نے 2 فون نمبر پکڑے ہیں جو پاکستان میں فیضان اور مولانا کے نام پر رجسٹرڈ ہیں. उनमें से एक फोन से हमलावरों ने पाकिस्तान में अपने जिम्मेदारों से बात की थी। एनआईए ने एयरबेस की दीवारों पर नसब फ्लड लाइट्स के खराब रहने के सिलसिले में मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज विंग के जिम्मेदारों से पूछगछ की। उन्होंने जांच के लिए फ्लड लाइट्स अपने कब्जे में ले ली हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि एक इंस्पेक्टर जनरल की सरबराही में एनआईए की 20 रुकनी टीम तहकीकात की निगरानी के लिए पठानकोट में मौजूद है। एक दूसरे एनआईए ओहदेदार ने बताया कि दरअंदाजी रोकने में बीएसएफ की खामियों की आला सतह पर जांच की जा रही है। सरहदी इलाकों की निगरानी की जिम्मेदार पंजाब पुलिस की नाकामी का मामला भी तहकीकात के दायरे में है। एनआईए उन मकामी अफराद का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने पंजाब में दाखिल होने के बाद दरअंदाजों को वाकी टाकी और फौज की वर्दी फराहम की थी। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
फ्रांस में सैकड़ों मसाजिद को हफ्ते और इतवार के रोज अवाम के लिए खोला जा रहा है जो गैर मुस्लिमों को इस्लामी सकाफत के बारे में आगाही देने की कोशिश है। यह काम एक ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब इंतहा पसंद मुसलमान अस्करियत पसंदों के हमलों ने इस्लाम के बारे में मनफी तासुरात पैदा किए हैं। अगरचे फ्रांस में मौजूद 2500 मसाजिद में से तमाम की तमाम मस्जिदें इस अमल में शामिल नहीं, ताहम इंतहाई अहम और नुमाया मसाजिद इसमें शरीक हैं जिनमें पेरिस की ग्रैंड मॉस्क भी शामिल है। इसका एहतमाम फ्रांस में मुसलमानों की कलीदी तंजीम फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ ने किया। ग्रुप के इस सदर अनवार कबीबिच ने रिपोर्टरों को बताया है कि ये मसाजिद लोगों को दावत देती हैं कि वो आम मुसलमानों से मुलाकात करें और वर्कशॉप्स और बहसों मुबाइसे में शरीक हों या फिर किसी एक नमाज के दौरान मस्जिद में आएं। इस वाक्य को बिरादराना चाय की दावत करार दिया जा रहा है और इसका एहतमाम फिकाही जरीदे शार्ली एब्डो पर 7 जनवरी को होने वाले हमलों की पहली बरसी के मौके पर किया जा रहा है, जिसका जबकि लाखों अफराद हमले का शिकार होने वालों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले हैं। लीबिया में मुतहारिब धड़ों की बाहमी लड़ाई और अफरातफरी से फायदा उठाकर दाएश अपने हमलों में इजाफा करा है। माहरीन कहते हैं कि लीबिया में एक मखलूत हुकूमत की जरूरत है जो अकवाम मुत्तहदा की मुआवनत से कायम की जाए और जिसे सिक्योरिटी के लिए फैसला कुन बैनुल अक्वामी हिमायत हासिल हो ताकि दाएश वहां कदम न जमा सके। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद अल शनावी की रिपोर्ट के साथ मुदस्सरा मंजर।
दाएश ने गुजशत हफ्ते मशरकी बंदरगाहों सिद्र और रास लिनॉफ में तेल की बड़ी तनसीबात पर हमले किए जिनसे वहां आग भड़क उठी। दाइश ने सिल्तन शहर में पुलिस के एक तरबीती मरकज पर ट्रक के खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की जिसमें कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ने फौजी अहमियत के हामिल साहली शहर बिन जवाद पर कब्जे का भी दावा किया है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के माइकल ओहेनलॉन कहते हैं कि दाइश की लीबिया में पेशकदमी कसीरुल जहद खतरे की निशानदेही करती है।
I think ISIS is a very serious threat in and from and to Libya, partly because it thrives in anarchy, partly because Libya has been a well-known source.
मेरे ख्याल में दाएश लीबिया के अंदर और लीबिया की जानिब से एक संगीन खतरा है, जुज़वी तौर पर इसलिए कि इसे सियासी अफरातफरी से हवा मिल रही है और जुज़वी तौर पर इसलिए कि इराक की जंग के अवायल ही से लीबिया इंतहा पसंदी का मारूफ मंबा रहा है। ये अंदाज जारी उसारी है। दाइश के जंगजुओं के लिए भी ये एक अहम जरिया रहा है। वो कहते हैं कि लीबिया और बाकी मांदा खित्ते के दरमियान राब्ते से दाइश को दीगर ममालिक से जंगजू हासिल करने में मदद मिल सकती है। वो दीगर मकामात पर हमलों के लिए लीबिया को ठिकाना भी बना सकता है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जमान जॉन कर्बी कह चुके हैं कि वॉशिंगटन ने एक मखलूत हुकूमत, मुकम्मल सियासी हिमायत और तकनीकी इकतसादी इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के लिए मदद मुहैया करने का अज़्म कर रखा है। मगर ओहेनलॉन कहते हैं कि अमरीका ने लीबिया में दाइश के खिलाफ किसी कार्रवाई की क़यादत का अज़्म नहीं कर रखा।
And we're going to have to respond by being ready to up our game, be more prepared, be more secure, and not be intimidated and not be talked out of this.
हमारा जवाब, अपनी कार्रवाई के लिए हमारा हरदम चौकस रहना, ज्यादा तैयारी रखना और ज्यादा महफूज रहना होगा और हम इस सूरत हाल से ना तो हिरासा होंगे ना नज़रअंदाज किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलसल तवायफुल मलूकी से दाइश और हो सकता है दीगर इंतहा पसंदों को मौके मिलें। बिल लॉरेंस सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी में मशरक़ी वुस्ता के उमूर के माहिर हैं। वो कहते हैं कि मुतहारिब धड़ों की मलेशिया दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ने और लीबिया की सरजमीन पर उनके फैलाव के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ताहम लॉरेंस कहते हैं कि बैरून मुल्क से मदद की ज़रूरत है मगर लीबिया के लीडरों में इसकी नौयत और दायरा कार पर इख्तलाफ है। वो وہ کہتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری یہ اندازہ کرے کہ مدد کیسے کی جا سکتی ہے، اسے اس طور مہیا کیا جائے کہ اس سے صورتحال بہتر ہو نہ کہ خراب تر۔ لیبیا، اسلام پسند انتظامیہ جس نے ترابلس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مشرق میں تبروک میں قائم بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ پارلیمنٹ کے درمیان بٹا ہوا ہے، سن 2011 میں معمر قذافی کا تختہ الٹے جانے اور ان کی موت کے بعد سے لیبیا افراتفری اور سیاسی بے یقینی کا شکار ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تہران میں سعودی عرب مخالف کشیدگی ابھی بھی عروج پر ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے ممتاز شیعہ عالم نمر النمر کو سزائے موت دے دی تھی۔ تہران کے گلی کوچوں میں مظاہرین کے ایک بڑے جلوس سے جمعے کے روز مارچ کرتے ہوئے السعود کے لیے موت کے نعرے لگائے۔ السعود سعودی عرب کا برسر اقتدار خاندان ہے اور وسیع پیمانے پر سزا موت کی مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے کے دن نمر اور 46 دوسرے قیدیوں کو سزائے موت دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں دو فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے فوجیوں پر چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اردن وادی کے شمال میں کیا گیا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران فلسطینیوں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین کارروائی ہے۔ فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کو ہدف بناتے ہوئے چھری، گن فائر یا پھر گاڑیوں کی مدد سے حملہ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ہفتے ہی کے روز ایک ایسے فلسطینی کے مکان کو بھی مسمار کر دیا تھا جسے 3 اکتوبر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے یروشلم میں ایک ربائے کو ہلاک کیا تھا۔ قاہرہ کے مغرب میں مسلح افراد نے مصری پولیس کے 2 افسروں کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ گاڑی میں اپنے کام کے لیے جا رہے تھے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے کہا کہ یہ افسر گولی چلانے کے اس واقعے کی چھان بین کے لیے تعینات کیے گئے تھے جو ہفتے کے روز غزہ علاقے میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق مسلح افراد فرار ہو گئے اور ابھی تک اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز ہرغادہ کے تفریحی مقام پر ایک مصری ہوٹل پر حملہ کیا گیا جس میں چھریوں سے لیس عسکریت پسندوں نے آسٹریا کے 2 اور سویڈن کے 1 شہری پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، جس پر سیکیورٹی فوج نے حملہ آوروں کو گولی مار دی۔ ایک حملہ آور ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مصر کے حکام نے بتایا کہ زخمی ہونے والے سیاحوں کی حالت تسلی بخش ہے۔ بیلا ویسٹا ہوٹل کے باہر یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب مصر کو عسکریت پسندوں کے خطرے کا سامنا ہے جو فوج کو بھی ہدف بناتے ہیں۔ 2013 میں صدر محمد مرسی کی برطرفی کے بعد مصر بغاوت سے برسر پیکار ہے۔ داعش سے منسلک ایک گروپ نے گزشتہ کچھ حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ جنوبی کوریا نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسے گزشتہ ہفتے کیے گئے میزائل تجربے کا تجزیہ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ یہ تجربہ شمالی کوریا کی ایک آب دوز سے کیا گیا تھا۔
پکھانی کونگیان ایس ایل بی ایم ساچل یونگ سنگل پنسکھن کلگوا آجک سوجونگ ساچل سیم دھنگے انگسرو پھندانا کو اسمیدا۔
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ایک ترجمان کم من سک کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع کے تجزیے کے مطابق شمالی کوریا کی طرف سے آب دوز سے داغے گئے بلسٹک میزائل کی جاری ویڈیو کے تجزیے کے مطابق یہ تعین کر لیا گیا ہے کہ زیر آب کیے جانے والا تجربہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ اس کی مکمل ترقی میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ سول نے شمالی کوریا کے سرکاری ٹیلی ویژن نشریے کے جواب میں یہ بیان دیا۔ سول نے کہا کہ اس تجربے کی ویڈیو میں گڑبڑ کیے جانے کا امکان ہے۔ پیانگ یانگ کے مطابق یہ ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ تھا، اگرچہ عالمی سطح پر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ یہ دھماکہ اس نوعیت کا تھا۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی سرحد کے ساتھ لاؤڈ اسپیکرز کے ذریعے نشریات دوبارہ شروع کر دی ہیں جو اس تجربے کے رد عمل میں ہے اور جس کے لیے سول کا کہنا ہے کہ اگست میں طے کیے گئے سمجھوتے کی خلاف ورزی تھا۔ شمالی کوریا کی طرف سے چوتھے جوہری تجربے کے بعد جزیرہ نما کوریا میں صورتحال ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، جس سے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے سنیے۔
جنوبی کوریا نے سرحدی علاقوں میں اپنی پروپیگنڈا نشریات کا آغاز پھر سے کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ نشریات پیونگ یانگ کے حالیہ جوہری تجربے کے جواب میں بحال کی گئی ہے۔ سول کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے یہ تجربہ کر کے اگست میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تاہم سول میں ہر کسی کو یہ یقین ہے کہ ان بڑے بڑے سپیکروں پر میوزک چلانے اور شمالی کوریا کے صدر کم یونگ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سول میں رہنے والے کم یونگ کی کے الفاظ
ہندوں
شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا نشریات کو پھر سے شروع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اور میرے خیال میں ہمیں تو اس سے بھی سخت اقدامات اٹھانے چاہیے اور میرے خیال میں ہمیں بھی جوہری ہتھیار بنانے چاہیے. اور جب بھی وہ ہمیں اشتعال دلانے کی کوشش کریں ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں اس لیے حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں. لاؤڈ سپیکرز پر نشریات کے ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حربوں سے دونوں ملکوں کے مابین اختلافات ختم کرنے میں مدد نہیں ملے گی. سول ہی میں ایک اور شخص کے الفاظ شمالی کوریا کے خلاف پروپیگنڈا نشریات سے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی بلکہ اس سے جنوب اور شمال میں فوجی تنازع جنم لے سکتا ہے. جنوبی کوریا کی جانب سے نشریات کی بحالی کے جواب میں شمالی کوریا نے سرحد پر تعینات اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے. جمعے کے روز جنوبی کوریا کے صدر پارک نے کہا ہے کہ ان کا ملک عالمی برادری کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے خلاف اقدامات اٹھا رہا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیٹو نے کہا ہے کہ حکام نے منشیات کے ایک بڑے سمگلر ہوکوین گزمن کو جیل سے فرار ہونے کے 7 ماہ بعد دوبارہ گرفتار کر لیا. صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہسپانوی زبان میں ایک پیغام میں کہا کہ مشن مکمل ہوا، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے. ادھر امریکہ کی اٹرنی جنرل لوریٹا لنچ نے اس گرفتاری کو میکسیکو اور امریکہ دونوں کی فتح قرار دیا ہے. وہ ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے تیسری مرتبہ 8 ماہ قبل جیل سے فرار ہو گئے تھے. تفصیلات کے مطابق قمر عباس جعفری.
جمعہ کی رات دیر گئے گزمین کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک نامعلوم منزل کی جانب لے جایا گیا. طلوع آفتاب سے قبل میکسیکو کے مارینز نے ان کو ان کی آبائی ریاست سینالوا سے ان کے معتمدین کے ساتھ فائرنگ کے ایک مہلک تبادلے کے بعد پکڑا تھا. میکسیکو کے حکومتی سیکرٹری میگویل اوسیریو نے کہا یہ ہمارے ملک اور ہمارے اداروں کی کامیابی ہے، یہ ہر ایک کی کامیابی ہے اور بلا شبہ مملکت کی جانب سے ان کی کارروائی کا مناسب جواب تھا. گزمین 14 سال قبل پہلی بار اپنے پکڑے جانے کے بعد سے پہلے بھی 2 بار میکسیکو کے قید خانوں سے فرار ہو چکے ہیں. تاہم یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا گزمین کو بند رکھنے کے سلسلے میں میکسیکو کا داغدار ریکارڈ انہیں امریکہ کے حوالے کیے جانے کے سلسلے میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، جہاں انہیں منشیات کے کاروبار اور بدعنوانیوں کے متعدد الزامات کا سامنا ہے. امریکہ کی اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے گزمین کے پکڑے جانے کو میکسیکو اور امریکہ دونوں ملکوں کے عوام کی کامیابی قرار دیا، لیکن انہوں نے گزمین کے ممکنہ طور پر امریکہ کے حوالے کیے جانے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی. ماضی میں میکسیکو کہہ چکا ہے کہ گزمین پہلے اپنے وطن میں سزا کاٹیں گے. میکسیکو کے صدر انریک پینا نائٹو کا کہنا تھا
Con esta operación son 98 de 122 delincuentes más buscados que ya no representan una amenaza.
اس کاروائی کے بعد اب میکسیکو کے 122 انتہائی متو مجرمان میں سے 98 میکسیکو کے معاشرے کے لیے کوئی خطرہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے. یہ وہ مجرمان ہیں جو برسوں سے ملک کو نقصان پہنچا رہے تھے. گزشتہ جولائی میں اپنے جیل کے سیل سے خفیہ سرنگ کے ذریعے گزمین کے فرار میکسیکو کے صدر کی حکومت کے لیے بڑی خجالت کا باعث بنا تھا، جن کی میکسیکو کے منشیات کے بڑے سوداگروں کے خلاف جارحانہ انداز میں اقدامات کرنے کے لیے تعریف کی جاتی تھی. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکہ کی موٹر کار صنعت میں ہونے والی بے مثال ترقی کے بارے میں بات کی ہے. صدر نے کہا کہ 6-7 برس پہلے یہ صنعت اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکی تھی، جبکہ اس میں اب ترقی کے آثار ہیں. امریکی معیشت میں ماہ دسمبر کے دوران 292,000 نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ٹھوس بنیادوں پر ترقی کر رہی ہے. فلیڈلفیا میں پولیس افسر پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے مسلح شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ حملہ داعش کے ایما پر کیا اور یہ کہ وہ خدا کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ حکام کے مطابق مشتبہ حملہ آور فرار ہو گیا تھا، تاہم بعد میں اسے پکڑ لیا گیا، جبکہ جس پولیس آفس پر حملہ کیا گیا اس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ اور امریکی صدر براک اوباما نے اس قانون سازی کو ویٹو کر دیا ہے جس کا مقصد ان کی فخریہ داخلی کامیابی کے اہم حصوں کو معطل کرنا تھا، جسے افورڈیبل کیئر ایکٹ یا معروف عام میں اوباما کیئر کہا جاتا ہے۔ اس بل کا بھی یہ مقصد تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی تولیدی صحت کی تنظیم کو فنڈ فراہم کرنے سے روکا جائے۔ اور امریکہ بھر میں لوگ لاٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، جبکہ غیر امریکی دنیا بھر میں ان ٹکٹوں کو آن لائن خرید رہے ہیں۔ اور شمالی کوریا کی جانب سے ہائیڈروجن بم کے تجربے کے بعد دنیا کے پاس وہاں کی حکومت کو اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ایسے چند راستے باقی رہ گئے ہیں جنہیں پہلے استعمال نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی شینن وان سینٹ کی رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
جمعرات کے روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بیجنگ پر زور دیا کہ اسے شمالی کوریا کی حکومت کو اپنا جوہری پروگرام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے لازماً کوشش کرنی چاہیے۔ اس ہفتے کیا جانے والا شمالی کوریا کا جوہری تجربہ ایسے میں اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کو ایک بار پھر آزمائش میں ڈال رہا ہے، لیکن امکان ہے کہ چین کے لیے شمالی کوریا کی حکومت کے گرنے کا ممکنہ خطرہ اس ملک کی جوہری صلاحیتوں سے منسلک اس کے خدشات پر بدستور فوقیت رکھے گا۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر وکٹر چیو اس بارے میں کہتے ہیں،
دس وڈ پٹ چائنا ان ا ڈیفیکلٹ پوزیشن۔ وان چائنا از پروبیبلی نارتھ کوریاز موسٹ امپورٹنٹ ایلائی۔
اس چیز نے چین کو ایک بہت مشکل صورتحال میں ڈالا ہوا ہے۔ چین 1950 کے عشرے سے شمالی کوریا کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ وہ شمالی کوریا کے عوام کو توانائی اور گوشت مہیا کرنے والا سب سے اہم ملک ہے۔ چین شمالی کوریا کا ہمسایہ ہے، اور حالیہ برسوں کے دوران دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کمزور ہونے کے باوجود دونوں کے اقتصادی روابط بدستور بہت مضبوط ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2014 میں تجارتی حجم مجموعی طور پر 6 ارب 40 کروڑ ڈالر رہا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین اس ملک کے لیے توانائی کی فراہمی میں کمی اور اس کے ساتھ تجارت محدود کرنے کے اقدامات کے ذریعے اس پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ چین نے 2013 میں شمالی کوریا کے لیے خام تیل کی برآمدات اس کی جانب سے قبل ازیں ایک جوہری تجربے کے بعد روک دی تھیں، لیکن وسیع تر بین الاقوامی پابندیاں جن کا بیشتر ہدف شمالی کوریا کی فوج ہے، وہاں کی حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہیں۔ شمالی کوریا 2006 سے اب تک 4 جوہری تجربے کر چکا ہے۔ چین کی پیکنگ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک پروفیسر وانگ ڈونگ کہتے ہیں، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ شمالی کوریا کا جوہری مسئلہ ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے۔ چین از خود اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ امکان یہ ہے کہ چین شمالی کوریا سے متعلق اپنی پالیسیوں اور تجارتی رابطوں میں نمایاں تبدیلی کے لیے امریکہ کی جانب سے آنے والے دباؤ کی مزاحمت کرے گا۔ شمالی کوریا کی حکومت چین کی شمال مشرقی سرحد پر ایک اہم بفر زون کا کام دیتی ہے، اور شمالی کوریا کے گرنے سے اس ملک میں عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، جسے پہلے ہی اقتصادی سست روی کا سامنا ہے۔ چین بھر میں مزدوروں کے مظاہروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور تبت اور مغربی سرحد پر واقع شنجیان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ چین کی رینمن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر یاہو شنگ اس صورتحال کے بارے میں کہتے ہیں، چین یقیناً امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن چین امریکی سفارشات کو مکمل طور پر قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چین خود اپنی تجاویز پیش کرے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں چین کے سرکاری میڈیا نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے پر اس کی مذمت کی تھی، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہاں کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری صرف چین پر ہی عائد نہیں ہوتی۔ چین کے ایک اخبار چائنا ڈیلی نے اپنے ایک اداریے میں بیجنگ کو خبردار کیا ہے کہ کوریا کی جنگ کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان پیدا ہونے والے تعطل کا خمیازہ چین کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کا 4 فریقی اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا، اور اس 4 فریقی اجلاس کا مقصد افغان امن کی بحالی پر غور کرنا ہے. یہ اجلاس 11 جنوری کو طے ہے، اور افغان حکام کے مطابق 4 ملکوں کے نمائندے امن عمل کی بحالی کے لیے لائے عمل پر بات چیت کریں گے. اس ایک روزہ اجلاس میں توقع ہے افغان وفد کی نمائندگی افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کریں گے، تاہم اس اجلاس میں افغان طالبان شریک نہیں ہوں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکہ اس 4 فریقی اجلاس میں شرکت کرے گا. جان کربی نے کہا کہ اس اجلاس میں شرکت سے افغانستان، پاکستان اور چین سے رابطے کے ذریعے افغانوں کی زیر قیادت امن عمل کی بحالی پر تعاون کو بڑھانے کا موقع ملے گا. جان کربی نے یہ نہیں بتایا کہ اس اجلاس میں امریکہ کی طرف سے کون شامل ہوگا. سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور وزیر دفاع محمد بن سلمان اتوار کے روز اسلام آباد میں ان کی آمد متوقع ہے. اپنے اس دورے میں وہ سعودی عرب کی جانب سے قائم کردہ 34 ملکی اتحاد میں پاکستان کے تعاون پر بات چیت کریں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے گوادر میں آج ہفتے کے روز ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور مزید 2 افراد زخمی ہو گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ دوسرا ہلاکت خیز واقعہ ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں ہفتے کو ایک بم دھماکے میں کوسٹ گارڈز کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق گوادر کے علاقے جیونی میں یہ اہلکار پہاڑی چشمے سے پانی لینے کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی سڑک میں نصب دیسی ساختہ بم کی زد میں آ گئی. دھماکے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور ویران علاقہ ہونے کی وجہ سے زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں تاخیر ہوئی. 2 اہلکار اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے، جبکہ 3 زخمیوں میں سے 2 کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے. تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ تشدد کا دوسرا واقعہ ہے. جمعے کو کوئٹہ کے رہائشی علاقے ملتانی محلے میں پولیس کی ایک چوکی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا. تشدد کے تازہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جبکہ رواں ہفتے ہی سیکیورٹی فورسز کے حکام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان میں بھی عسکریت پسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے. فرنٹیئر کور بلوچستان کے مطابق سال 2015 میں صوبے کے مختلف اضلاع میں کلادم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ عسکری تنظیموں کے خلاف 3000 سے زائد آپریشن کیے گئے، جن میں 253 شرپسندوں کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کیا گیا. اس دوران فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر شدت پسندوں کی طرف سے 941 حملوں میں 43 اہلکاروں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. ایف سی کی طرف سے ذرائع ابلاغ کو جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال پاک افغان سرحد پر منشیات، اسلحہ کی غیر قانونی تجارت، اسمگلروں اور دہشت گردوں کی در اندازی کو مؤثر طور پر روکنے میں بھی قابل ذکر کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. فرنٹیئر کور بلوچستان کے سربراہ میجر جنرل شیر افغان کا کہنا ہے کہ صوبے میں عسکریت پسندوں کے کچھ ٹکانے موجود ہیں، لیکن انہیں مکمل طور پر ختم کیا جائے گا.
جس طریقے سے بلوچستان میں امن آ رہا ہے، ہر آنے والا دن بہتر ہے. تھریٹس رہیں گی اور ہم آن گارڈ رہیں گے ان کے لیے. ابھی بھی ان کا انفراسٹرکچر کچھ ہے، اس لیے وہ ٹائم ٹو ٹائم کہیں نہ کہیں اسٹرائک کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عزم پوری قوم کا جب ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے بلوچستان کو اور اپنے ملک کو پاک کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے.
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز ایک دہائی سے زائد عرصے سے جاری شورش پسندی سے نمٹنے کے لیے کاروائیاں تو کرتی آ رہی تھیں، لیکن ان میں گزشتہ سال دہشت گردی و انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی لائحہ عمل وضع کیے جانے کے بعد تیزی آئی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹریٹجک اہمیت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر گزشتہ ہفتے کے دہشت گرد حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہفتے کے روز وہاں کا دورہ کیا. اس حملے میں 6 دہشت گردوں سمیت 7 فوجی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. تفتیشی حکام کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کے پاس سے 2 ایسے ٹیلی فون ملے ہیں جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں.
آپ کے خطوں، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات کا یہ پروگرام اب ایک نئے انداز کے ساتھ اتوار 10 جنوری سے آپ کے اس پروگرام کا وقت بڑھا کر 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. اب آپ یہ پروگرام پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک سن سکیں گے. مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. خطاب کے ہر اتوار کی رات 9 بجے سے 10 بجے تک پیشکش مدثرہ منظر.
فرانس میں سینکڑوں مساجد کو ہفتے اور اتوار کے روز عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی ثقافت کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش ہے. یہ کام ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب انتہا پسند مسلمان عسکریت پسندوں کے حملوں نے اسلام کے بارے میں منفی تاثرات پیدا کیے ہیں. اگرچہ فرانس میں موجود 2500 مساجد میں سے تمام کی تمام مسجدیں اس عمل میں شریک نہیں، تاہم انتہائی عام اور نمایاں مساجد اس میں شامل ہیں جن میں پیرس کی گرینڈ ماسک بھی شامل ہے. اس کا اہتمام فرانس میں مسلمانوں کی کلیدی تنظیم فرینچ کاؤنسل آف مسلم فیتھ نے کیا. گروپ کے صدر انوار کبیبچ نے رپورٹروں کو بتایا کہ یہ مساجد لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ وہ عام مسلمانوں سے ملاقات کریں اور ورکشاپس اور بحث و مباحثے میں شرکت کریں یا پھر کسی ایک نماز کے دوران مسجد میں آئیں. اس واقعے کو برادرانہ چائے کی دعوت قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا اہتمام فقائے جریدے شارلی ایبڈو پر 7 جنوری کو ہونے والے حملوں کی پہلی برسی کے موقع پر کیا جا رہا ہے، جبکہ لاکھوں افراد حملے کا شکار ہونے والوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے. تہران میں سعودی عرب مخالف کشیدگی ابھی بھی عروج پر ہے. گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے ممتاز شیعہ عالم نمر النمر کو سزائے موت دی تھی. تہران کے گلی کوچوں میں مظاہرین کے ایک بڑے جلوس نے جمعے کے روز مارچ کرتے ہوئے السعود کے لیے موت کے نعرے لگائے. السعود سعودی عرب کا برسر اقتدار خاندان ہے اور وہ وسیع پیمانے پر سزائے موت کی بھی مذمت کر رہے تھے. سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے کے دن نمر اور 46 دوسرے قیدیوں کو سزائے موت دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لیا. اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے فوجیوں پر چھری سے حملہ کرنے کی کوشش کی. ایک خاتون ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ اردن وادی کے شمال میں کیا گیا. گزشتہ 3 ماہ کے دوران فلسطینیوں کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے سلسلے میں یہ تازہ ترین کارروائی ہے. فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کو ہدف بناتے ہوئے چھری، گن فائر یا پھر گاڑیوں کی مدد سے حملہ کرتے ہیں. اسرائیل نے ہفتے ہی کے روز ایک ایسے فلسطینی کے مکان کو مسمار کر دیا تھا جسے 3 اکتوبر کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. اس سے پہلے اس نے یروشلم میں ایک رابائے کو ہلاک کیا تھا. قاہرہ کے مغرب میں مسلح افراد نے مصری پولیس کے 2 افسروں کو اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ گاڑی میں اپنے کام کے لیے جا رہے تھے. مصر کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ افسر گولی چلانے کے اس واقعے کی چھانبین کے لیے تعینات کیے گئے تھے جو ہفتے کے روز گیزہ علاقے میں پیش آیا، اور اطلاعات کے مطابق مسلح افراد فرار ہو گئے تھے. ابھی تک اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. اس سے پہلے جمعے کے بعد ہرگادہ تفریحی مقام پر ایک مصری ہوٹل پر حملہ ہوا جس میں چھریوں سے لیس عسکریت پسندوں نے آسٹریا کے 2 اور سویڈن کے 1 شہری پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، جس پر سیکورٹی فوج نے حملہ آوروں کو گولیاں مار دیں. ایک حملہ آور ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. مصر کے حکام نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والوں سیاحوں کی حالت تسلی بخش ہے. بیلا وسٹا ہوٹل کے باہر یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب مصر کو عسکریت پسندوں کے خطرے کا سامنا ہے جو فوج کو بھی ہدف بناتے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان کے مغربی اکوٹیریا ریاست سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھاگ نکل رہے ہیں، جس کی وجہ وہاں پر پرتشدد واقعات اور جرائم میں اضافہ ہے. بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے ملک کے اندر اور باہر پناہ گزینوں کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے. جنیوا سے یو این ایچ سی آر کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس.
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین نے جنوبی سوڈان کی مغربی ریاست میں مسلح گروپوں اور سرکاری فورسز کے درمیان تشدد کو خاص طور پر تشویشناک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ خطہ نسبتاً پرامن تصور کیا جاتا رہا ہے.
جنوبی سوڈان میں 2 سالہ خانہ جنگی سے دنیا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت بڑی ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ 23 لاکھ سے زیادہ افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، ان میں 6,50,000 وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لی ہے۔ مقامی سطح پر مختلف گروپوں کے درمیان لڑائی کے ساتھ ساتھ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ دارالحکومت جوبا سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر یامبیوں میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ایڈرین ایڈورڈز کے الفاظ:
Sporadic gunfire has become commonplace. There's also been an increase in crime involving sexual assaults against women and children and girls, carjackings, attacks on government property.
اکا دکا فائرنگ اب عام سی بات ہو چکی ہے۔ خواتین، بچوں اور لڑکیوں کے خلاف جنسی زیادتیاں، گاڑیوں اور سرکاری املاک پر حملوں اور عام لوگوں کے گھروں کو لوٹنے جیسے جرائم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کے ایک وفد نے یامبیوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں تقریباً 200 جلے ہوئے گھر ملے ہیں اور کئی دوسرے گھروں کو لوٹا گیا تھا۔ لوگوں نے یا تو یامبیو نامی مرکزی قصبے میں پناہ لی تھی یا پھر قریب ہی واقعی گاؤں میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ الفاظ تھے ایڈرین ایڈورڈز کے۔ یو این ایچ سی آر کے اندازے کے مطابق 1,05,000 افراد گزشتہ ماہ کے آغاز سے اب تک مغربی ریاست میں بیکری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ادارے کے مطابق تشدد کے واقعات کی وجہ سے لوگ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز سے تقریباً 500 پناہ گزین روزانہ پڑوسی ملک یوگینڈا پہنچ رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اسے گزشتہ ہفتے کیے گئے میزائل تجربے کا تجزیہ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ یہ تجربہ شمالی کوریا کی ایک آب دوز سے کیا گیا تھا۔ سول نے شمالی کوریا کے سرکاری ٹیلی ویژن نشریے کے جواب میں یہ بیان دیا ہے۔ سول کا کہنا ہے کہ اس تجربے کی ویڈیو میں گڑبڑ کیے جانے کا امکان ہے۔ پیانگ یانگ کے مطابق یہ ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ تھا، اگرچہ عالمی سطح پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ دھماکہ اس نوعیت کا ہوگا۔ میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیٹو نے کہا ہے کہ حکام نے منشیات کے ایک بڑے سمگلر ہوکوئن گزمن کو جیل سے فرار ہونے کے 7 ماہ بعد دوبارہ گرفتار کر لیا۔ صدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہسپانوی زبان میں ایک پیغام میں لکھا کہ مشن مکمل ہوا، ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ امریکہ کی اٹرنی جنرل لریٹا لنچ نے اس گرفتاری کو میکسیکو اور امریکہ دونوں کی فتح قرار دیا ہے۔ گزمن کا شمار انتہائی مطلوب منشیات فروش میں ہوتا ہے۔ فلیڈلفیا میں پولیس افسر پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے مسلح شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ حملہ داعش کے ماں پر کیا اور یہ کہ وہ خدا کے احکامات کو بجا لاتا ہے۔ حکام کے مطابق مشتبہ حملہ آور فرار ہو گیا تھا، تاہم بعد کو اسے پکڑ لیا گیا، جبکہ جس پولیس افسر پر حملہ کیا گیا تھا ان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں امریکہ کی موٹر کار صنعت میں ہونے والی بے مثال ترقی کے بارے میں بات کی۔ صدر نے صدارتی منصب سنبھالنے کے پہلے چند ماہ کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ امریکی کارکنوں اور امریکی صنعت سازوں کی مدد کریں گے اور اس سلسلے میں موٹر کار صنعت کو بحال کرنے کے لیے ایک حکمت عملی تشکیل دے گی۔ اس وقت سے ڈیٹرائٹ میں بے روزگاری کی شرح نصف سے کم ہو گئی ہے اور کار سازوں نے 6,40,000 سے زائد ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ امریکی معیشت میں ماہ دسمبر کے دوران 2,92,000 نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ٹھوس بنیادوں پر ترقی کر رہی ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے اس قانون سازی کو ویٹو کر دیا ہے جس کا مقصد ان کی فخریہ داخلیہ کامیابی کے اہم حصوں کو معطل کرنا تھا، جسے افورڈیبل کیئر ایکٹ یا معروف عام میں اوباما کیئر کہا جاتا ہے۔ اس بل کا یہ بھی مقصد تھا کہ خاندانی منصوبہ بندی کی تولیدی صحت کی تنظیم کو فنڈ فراہم کرنے سے روکا جائے۔ امریکہ بھر میں لوگ لاٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، جبکہ غیر امریکی دنیا بھر میں ان ٹکٹوں کو آن لائن خرید رہے ہیں۔
So now with that jackpot at $800 million, we've got a cash value of $496 million. Sales are going great around the country.
Powerball for ملٹی اسٹیٹ ایسوسی ایشن نامی لاٹری کے چیئرمین اگیری گریف کہتے ہیں کہ اب جبکہ لاٹری کی رقم $800 ملین تک پہنچ چکی ہے اور جبکہ اس کی کل ادائیگی $496 ملین تک ہوگی، تو ایسے وقت میں ملک بھر میں لاٹری کی ٹکٹیں بڑی تعداد میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اگرچہ 292.2 ملین میں ایک کامیابی کی شرح کے ساتھ لوگ ابھی بھی $2 کی ٹکٹیں خرید رہے ہیں جو اچانک ارب پتی بنے کی ایک کوشش اور خواہش ہے۔ امریکہ کی 44 ریاستوں میں پاور بال کو فروخت کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی، پورٹو ریکو اور یو ایس ورجن آئیلینڈ میں کچھ رقم مقامی حکومت کی سہولتوں کے فنڈز میں بھی دی جاتی ہے۔ اس لاٹری کے نتیجے کا اعلان ہفتے کی رات ٹیلاہاسی فلوریڈا کے مقامی وقت کے مطابق 10:59 پر کیا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پوری دنیا میں انسانی حقوق کے عالمی دن کی 67ویں سالگرہ منائی گئی، جبکہ چین میں انسانی حقوق کے علمبرداروں، ان پرامن افراد پر جو حکومت کی پالیسیوں پر سوالات اٹھاتے ہیں، اور چین میں عوامی سطح پر تبادلہ خیال کی آزادی کے خواہاں لوگوں پر حکومت کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جولائی سے چین کی حکومت نے تقریباً 300 وکلا اور سرگرم کارکنوں کو حراست میں لیا ہے۔ امریکہ نے بالخصوص زیر حراست 20 سے زیادہ افراد کو رہا کرنے پر زور دیا ہے۔ ان میں الہام تھوتی، کھین پو کارتسے، جانگ کائی، گاو یو اور لیو جیاو بو شامل ہیں۔ حقوق انسانی کا دفاع کرنے والے وکیل پو جی کیانگ کو ایک نجی اجلاس میں شرکت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس تیانمین اسکوائر میں مظاہرین کو دبانے کی پرتشدد کارروائیوں کی 25ویں سالگرہ کے حوالے سے منعقد ہوا تھا۔ ان پر فوجداری دفعات، آن لائن تبصروں، نسلی منافرت کو ہوا دینے اور اشتعال انگیزی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پوجی کیانگ کو مئی سن 2014 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی تک یہ زیر حراست ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے حال ہی میں چین کے قومی سیکیورٹی قوانین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشن کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی مبہم تعریف کی گئی ہے، اور اس کے مطابق سیکیورٹی فورسز حالات کے مطابق یک طرفہ فیصلے اور اقدامات اٹھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کو حکومت کے غیر ملکی غیر سرکاری اداروں کے بارے میں مسودہ قانون کے بارے میں بھی تشویش ہے، جس میں سول سوسائٹی پر غیر منطقی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور عوام کے درمیان باہمی تبادلے اور رابطے کو بھی کم سے کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ چین کے لیے لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق کے آفاقی اعلامیے میں دیے گئے حقوق کی پاسداری کرے۔ 10 دسمبر کو اس دستاویز کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر صدر اوباما نے کہا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کرتے رہیں گے جن کے انسانی حقوق ان کا پیدائشی ورثہ ہیں، اور ہم دنیا کے ان تاریک حصوں کو بدستور اجاگر کرتے رہیں گے جہاں کے رہنے والے اپنے انسانی حقوق سے محروم رکھے گئے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آج کی دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے، ہر مسئلے، ہر روپ کا کھوج انٹرنیٹ پر لگایا جا سکتا ہے، اور پڑھائی ہو یا کھیل، سب انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ امریکہ میں اسکولوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ بچے اپنا ہوم ورک ویب سائٹ پر دیکھ کر کریں اور آن لائن ہی ٹیچر کو بھیج دیں۔ اور یہ بات تو اب عام ہو گئی ہے کہ آپ دفتر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کر دفتر کا کام کیجیے۔ سب کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ ای میل دفتری احکامات اور پیغامات کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا ہے، مگر رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ گھر میں کمپیوٹر پر کام کرنا چاہیں اور گھٹنوں چلتا آپ کا بچہ ہمک کر گود میں آ بیٹھے۔ ایسے میں کام تو رک جائے گا، مگر بچہ کمپیوٹر سے کھیلنا بھی چاہے گا۔ چنانچہ ایسے بچوں کے لیے ایک سائٹ بنائی گئی ہے، kneebouncers.com، اور یہ سائٹ گھر میں موجود سب سے کم عمر بچے کے لیے ہے۔ دو سال کی لیلیانا رابنسن اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر اپنی پسندیدہ گیم کھیل رہی ہے۔ انہوں نے لاگ کیا ہے kneebouncers.com پر، اور اس کے والد جم رابنسن کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی میری بیوی ہولی کمپیوٹر پر کام کر رہی ہوتی ہے تو میری بیٹی نی باؤنسر کہتی ہوئی آ کر گود میں بیٹھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ماں سب کام چھوڑ کر اس کی گیم لگا دیتی ہیں۔ جم اور ان کے دوست کرٹ ڈامرموت نے 7 سال پہلے اپنے ننھے بچوں کے لیے نی باؤنسرز ڈاٹ کام بنائی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بچہ کی بورڈ پر کسی بھی کی کو چھوئے اسے فوراً جواب ملے گا۔ لیلیانا جو گیم کھیل رہی تھی وہ ہے چوچو، جس میں ٹرین کی گھنٹی بجتی ہے، ہیڈ لائٹس آن آف ہوتی ہیں اور پھر انجن چل پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رابنسن ایک گرافک آرٹسٹ ہیں اور ڈامرموت پروگرامر، دونوں مل کر ویب سائٹس پر کام کرتے ہیں۔ نی باؤنسرز پر رسپانس ان کی توقع سے زیادہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ تفریح تباہ کے لیے بنائی تھی جو خود ہمارے گھر والوں کے لیے اچھی ہوتی، مگر یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی مقبول ہو جائے گی۔ اس فری گیم سائٹ نے 180 ممالک سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ تعلیم اور معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، مگر اس پر بعض اشتہارات اور ایسی چیزیں پاپ کر کے آ جاتی ہیں جو کم از کم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ ویسے بھی والدین کو بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، اور امریکی سکولوں میں استاد خاص طور پر والدین کی توجہ اس جانب دلاتے ہیں، مگر نی باؤنسرز ڈاٹ کام کے خالق جم رابنسن اور کرٹ ڈامرموت کہتے ہیں کہ یہ سائٹ مفت ہے اور اس پر کوئی اشتہار نہیں آتے، اور اب ان کا اگلا قدم اس سائٹ کی گیمز کے کرداروں کو ویڈیوز اور ٹی وی پر پیش کرنا ہے، اور ایپل کے آئی فون پر بھی، تاکہ ماں باپ کی باؤنسرز کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ مدثرہ منظر، اردو ویو اے، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ خشک سالی کسی بھی ملک کے لیے پریشانی کا سامان ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے ممالک میں جن کا انحصار زراعت پر ہو، مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی خشک سالی بڑے پیمانے پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا گزشتہ 4 برسوں سے خشک سالی کا شکار ہے۔ اب وہاں ایک ایسا پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو بحر الکاہل کے پانی سے نمک الگ کر دے گا، اور یوں سمندر کا یہ پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ شمالی امریکہ کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا۔ اس پلانٹ کی تعمیر سن 2012 سے کی جا رہی ہے۔ اس پر $1 ارب لاگت آئی ہے، اور اس سے 5 کروڑ گیلن پانی روزانہ حاصل ہوگا، جو شمالی کیلیفورنیا میں سین ڈیگو کاؤنٹی کے 4 لاکھ لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ پلانٹ پوزیڈون واٹر کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر پیٹر میک لیگن اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں،
برنگ دی واٹر اپ فرام دی اوشن، پرکولیٹ اٹ تھرو ا فلٹر ٹو ریموو دی سالڈز دیٹ ار فلوٹنگ ان دی واٹر، another finer filter to remove even smaller solids, and then last step we go through the reverse osmosis membrane.
سمندر سے پانی لاتے ہیں، اسے ایک فلٹر سے گزارتے ہیں جو اس پانی میں تیرنے والے ٹھوس ذرات الگ کر دیتا ہے، ایک اور فلٹر اور بھی زیادہ چھوٹے ذرات الگ کرتا ہے، اور آخری مرحلے میں پانی کو ایک سوراخ دار جھلی سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے سوراخ صرف خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور ان سے صرف پانی گزر سکتا ہے، نمک نہیں۔ اس طرح وہ پانی سے نمکیات الگ کر دیتے ہیں، چنانچہ سمندر کے ہر 2 گیلن پانی سے 1 گیلن صاف پانی حاصل ہوتا ہے، اور جو پانی واپس سمندر میں چھوڑا جاتا ہے اس کے نمکیات کم کر دیے جاتے ہیں تاکہ سمندری حیات کو نقصان نہ پہنچے۔ پوزیڈون واٹر کمپنی نے سین ڈیگو کاؤنٹی واٹر اتھارٹی کے ساتھ 30 سال کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ یہ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے اس علاقے میں ہر گھر کو اپنے پانی کے بل میں $5 ماہانہ زیادہ ادا کرنا ہوں گے۔ اگرچہ کمپنی نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ سمندر میں واپس جانے والا پانی اضافی نمکیات لے کر نہ جائے، مگر پھر بھی ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تنظیمیں اس پلانٹ پر نکتہ چینی کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے سمندری حیات کو خطرہ ہے، اور نمکیات پانی سے الگ کرنے کے عمل سے گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ اس نے اسی طرح کا اسی قدر بڑا ایک اور پلانٹ لاس اینجلس کے جنوب میں ہنٹنگٹن بیچ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے، اور حتمی اجازت ملتے ہی آئندہ برس اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ پانی کا وافر ذخیرہ سمندروں میں موجود ہے، اور اگر سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال میں لانے کا یہ پلانٹ کام کرنے لگے تو یقیناً پانی کی کمی پوری کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی، آئی ہے آئی ہے چٹھی، آئی ہے چٹھی، آئی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔
آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، پیارا گیا رے، پیارا گیا، آپ کا آنا، دل دھڑکانا، مہندی لگا کے یوں شرمانا۔
رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یاد بہت آئے گا، تو یاد بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں، تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے، جی تو جی کیسے ہے بنا آپ کے،
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس سے پہلے کہ ہم نیوز شو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں، آپ کے لیے ہم ایک پیغام بھی ہے، آپ کے لیے خبر بھی ہے، اور آپ کی ایک دیرینہ فرمائش بھی ہے جو کل پوری ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں 10:30 بجے 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک اب آپ اپنا پروگرام سنیں گے خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ مدثرہ منظر آپ کی کالز 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق 9 بجے سے ہی لینا شروع کریں گی اور بھارت میں یہ وقت ہوگا 9:30 بجے کا. تو بات یاد رکھیے گا کل یعنی اتوار سے 10 تاریخ سے خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں 9:30 سے 10:30 تک ہوگا. اور اب بہجت کو یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی میرے ساتھ, پروڈیوسر انجم ہیرل گیر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. ابھی اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے نیوز شو میں آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی, اب آپ پروگرام سنیے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسد حسن. اللہ حافظ.